جمعرات 21 مئی کے سائرین کے ساتھ ناظرین میمن کا سلام۔ دولت اسلامیہ نامی شدت پسند تنظیم کا شام کے تاریخی شہر پلمائرہ پر قبضے کے بعد اب نصف ملک ان کے کنٹرول میں، مگر تجزیہ کار نے اس کامیابی پر کہا،
طاقت کا مظاہرہ نہیں ہو رہا، وہ بس یوں سمجھیے کہ ایک موقع ان کو ملا ہے تو انہوں نے چھلانگ لگائی ہے اور یہ کوئی پرماننٹ سچویشن نہیں ہے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ شام میں حکومت کا کہنا ہے کہ تاریخی شہر پلمائرہ میں سرکاری فوج شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے ہاتھوں پسپا ہو گئی ہے۔ دولت اسلامیہ ایک ہفتے سے پلمائرہ کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ آصف فاروقی۔
مقامی آبادی خوفزدہ ہے کہ جنگجو انہیں اپنی انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنائیں گے، جبکہ شام کے سرکاری ٹی وی کا کہنا ہے کہ سرکاری افواج نے شہر خالی کر دیا ہے اور بیشتر شہریوں کو بھی وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ عینی شاہدین کہتے ہیں کہ جنگجو شہر کے جنوب میں واقع صدیوں پرانے کھنڈرات میں داخل ہو چکے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عراق میں نمرود اور ہزر جیسے قدیم شہروں کی طرح پلمائرہ کے صدیوں پرانے تاریخی ورثے کو بھی تباہ نہ کر دیا جائے۔ شام کے تاریخی ورثے کے محکمے کا کہنا ہے کہ وہاں سے سینکڑوں مجسموں کو پہلے ہی محفوظ مقام پر پہنچا دیا گیا ہے۔
پاکستان کے دفتر خارجہ نے سعودی عرب کی پاکستان سے جوہری ہتھیار لینے کی خواہش کے بارے میں اخباری اطلاعات کو مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان قاضی خلیل اللہ نے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان کوئی جوہری معاہدہ نہیں ہوا ہے۔ اس بارے میں بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹس بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ایک مسیحی جوڑے کے قتل کے الزام میں 106 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے۔ ملزمان نے اپنے اوپر لگائے جانے والے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے۔ تفصیل عبداللہ فاروقی سے۔
انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ملزموں کے صحت جرم سے انکار کے بعد سرکاری گواہوں کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی ہے کہ وہ گواہوں کو 22 مئی کو عدالت میں پیش کریں تاکہ ان کے بیانات ریکارڈ کیے جا سکیں۔ اسی مقدمے میں 32 ملزم ابھی مفرور ہیں۔ گزشتہ برس نومبر میں ضلع قصور کے قصبے کوٹ رادھا کشن میں ہجوم نے بھٹے پر کام کرنے والی خاتون شمع اور اس کے شوہر شہزاد پر توہین قرآن کا الزام لگاتے ہوئے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور دونوں میاں بیوی کو بھٹے میں پھینک دیا تھا۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں سیکیورٹی نہ ملنے پر پولیو کے خلاف جاری مہم آج ملتوی کر دی گئی۔ شہر میں 4 روزہ انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا دن تھا۔ محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق پولیس حکام نے انہیں مطلع کیا تھا کہ وی آئی پی موومنٹ اور ہڑتال کی کال کے باعث آج پولیو ٹیموں کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کی جا سکتی۔ ادھر خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانگ کے مضافات میں 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں جن کی اب تک کوئی شناخت نہیں ہو سکی۔ پشاور سے عزیز اللہ خان۔
پولیس اہلکاروں کے مطابق جنڈولا روڈ کے قریب علاقہ گمل میں میزئی کے مقام پر 2 افراد کی لاشیں ملی جنہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ یہ لاشیں سڑک کے قریب پڑی تھیں جن کی اطلاع پولیس کو مقامی لوگوں نے دی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے دونوں افراد کی عمریں 25 سال اور 35 سال تک ہیں اور لمبی داڑیاں ہیں۔
ملائیشیا نے کہا ہے کہ وہ سمندر میں روہنجیا مسلمانوں کی کشتیوں کی تلاش اور بچاؤ کی مہم شروع کرے گا۔ وزیراعظم نجیب رزاق نے کہا کہ ساحل تک پہنچنے والے اور سمندر میں موجود تارکین وطن تک انسانی بنیادوں پر امداد پہنچائی جائے گی۔ ملائیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ نے گزشتہ روز ان تارکین وطن کو پناہ دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ ادھر میانمار تارکین وطن کے بحران پر اگلے ہفتے تھائی لینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت پر رضامند ہو گیا ہے۔ سمندر میں پھنسے 7,000 تارکین وطن میں سے زیادہ تر برما کے روہنجیا مسلمان ہیں۔ برطانیہ میں روہنجیا آرگنائزیشن کے صدر مسٹر کان کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی برادری برمی حکومت پر بہت معمولی دباؤ ڈال رہی ہے۔ اگر وہ مزید لوگوں کو کشتیوں پر ملک سے نکلتا نہیں دیکھنا چاہتے تو انہیں برما پر دباؤ ڈالنا ہوگا کہ وہ روہنجیا مسلمانوں کے شہری حقوق تسلیم کرے اور ان کی تحریک پر پابندی ختم کرے۔ یہ تھے مسٹر کان کے الفاظ۔ قطر میں حکام نے کہا ہے کہ وہ قطر میں غیر ملکی مزدوروں کی حالت سے متعلق ایمنسٹی کی رپورٹ سے قطعی متفق نہیں ہے۔ حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنی رپورٹ میں قطر کی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ یہاں کام کرنے والے غیر ملکی مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا وعدہ پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دوران حمل پیراسٹامول کا استعمال کرنے والی خواتین اپنے بیٹوں کی تولیدی صحت کو خطرے میں ڈال رہی ہیں۔ سارا حسن۔
ایڈمبرا یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے یہ تجربات ان چوہیوں پر کیے جن میں انسانی جین کے ٹیشوز منتقل کر کے مصنوعی حمل پیدا کیا گیا تھا. معلوم ہوا کہ ان میں سے جن چوہیوں کو لگاتار 7 دن تک پیراسیٹامول یا درد کش دوا دی گئی ان میں ٹیسٹوریل ہارمونز کی سطح کہیں زیادہ کم پائی گئی. یہ ہارمون نر تولیدی اعضاء کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اور ان میں کمی بیٹوں کے نشو نما کو متاثر کر سکتی ہے. برطانوی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ حاملہ خواتین کو انتہائی ضرورت کے تحت پیراسیٹامول مول کا استعمال کرنا چاہیے اور وہ بھی انتہائی مختصر مدت کے لیے.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے. There is no such thing کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. And the law is effective against everybody now.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ اس کے جوہری ہتھیار کسی دوسرے ملک کو برآمد کرنے کے لیے نہیں، اور پاکستان کے جوہری ہتھیار صرف اور صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہیں. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج کا بڑا موضوع ہے شام میں دولت اسلامیہ کی جنگ. شام میں دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے ملک کے تیسرے بڑے شہر پلمائرہ پر قبضہ کر لیا ہے. یہ اس شہر میں مشرق وسطی میں آثار قدیمہ کی سب سے بڑی سائٹس میں سے ایک ہے جس کو تباہ کیے جانے کا خدشہ ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے ثقافت یونیسکو کے سربراہ نے موجودہ صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے. اس سے قبل پچھلے ہفتے ہی دولت اسلامیہ نے عراق کے اہم شہر رمادی پر قبضہ کر لیا تھا. مبصرین کے خیال میں شدت پسندوں کی تازہ کامیابیوں کے بعد عراق اور شام میں اتحادیوں کی مشرقی کارروائی کے بارے میں بیروت، بغداد اور واشنگٹن میں سوال کیے جا رہے ہیں. آئیے سنتے ہیں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائرہ خان کی زبانیں.
شام کی حکومت نے اعتراف کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کی تاریخی شہر پلمائرہ کی جانب پیش قدمی کے سبب سرکاری فوج شہر سے پسپا ہو گئی ہے. اطلاعات ہیں کہ دولت اسلامیہ کے جنگجو ابھی تک شہر کے جنوب میں واقع ان تاریخی کھنڈرات تک نہیں پہنچ سکے ہیں جن کا شمار مشرق وسطی کے سب سے قیمتی تاریخی ورثے میں ہوتا ہے. پلمائرہ کو ٹیڈمور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہاں اسلام کی آمد سے قبل پہلی اور دوسری صدی کے آثار قدیمہ موجود ہیں. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جنگجو شہر پر قبضے کے بعد اس تاریخی ورثے کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. دمشق میں بات کرتے ہوئے شام کے وزیر داخلہ محمد الشار کا کہنا تھا کہ حکومت دنیا کی ان قدیم تاریخی سائٹس کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے.
مسلح فوج میں ہم اپنے بھائیوں کے تعاون سے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ پلمائرہ کا تحفظ کیا جائے، اور ہم وزارت ثقافت کے ساتھ بھی ان قدیم مقامات کو محفوظ رکھنے پر بھی کام کر رہے ہیں، صرف پلمائرہ نہیں بلکہ شام کے پورے خطے کو.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ثقافت یونیسکو کی سربراہ کا بھی کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہے. شام میں انسانی حقوق کے نگراں ادارے سیرین آبزرویٹری کے ایک تحقیق کار کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کا اب شام کے نصف سے زیادہ علاقے پر قبضہ ہو چکا ہے. یہ تحقیق کار احمد کے نام سے شناخت کیے جانا چاہتے ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ شام کی سب سے بدنام زمانہ جیل پر قبضہ صدر اسد کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہوگا. مجھے ڈر ہے کہ بدقسمتی سے یہ انقلاب کی جانب ایک خونی باب کا آغاز ہے. میں پر امید نہیں ہوں اور حیران ہوں کہ دولت اسلامیہ ٹیڈمور کو حاصل کرنے میں کامیاب رہی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا اتحادی کہاں ہیں. جہاں تک نوادرات کا تعلق ہے تو وہ تو یقینی طور پر خطرے میں ہیں، لیکن یہاں انسانی جان زیادہ اہم ہے.
ادھر شام میں انسانی حقوق کے ایک نگراں ادارے کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے پلمائرہ کے فضائی اڈے، حساس اداروں کے ہیڈ کوارٹرز اور ٹیڈمور میں فوج کی بدنام زمانہ جیل پر بھی قبضہ کر لیا ہے. بارہ سراج نے اس جیل میں 9 سال گزارے ہیں. اس جیل پر شدت پسندوں کے قبضے پر اپنے رد عمل میں انہوں نے کہا،
دولت اسلامیہ کا اب ٹیڈمور شہر پر مکمل قبضہ ہے اور اب ان کا شام کے 50% سے زیادہ حصے پر کنٹرول ہے۔ دولت اسلامیہ کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑا گیس فیلڈ بھی ہے۔ دراصل شام کی تیل اور گیس کے تقریباً ہر فیلڈ پر اب دولت اسلامیہ کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ اب وہاں صرف ایک گیس فیلڈ رہ گیا ہے جو دولت اسلامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔
بیروت میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار جم موئر کہتے ہیں کہ دمشق اور بغداد اور سب سے بڑھ کر واشنگٹن میں یہ سوالات پوچھے جائیں گے کہ آیا تمام کوششوں کے باوجود کیسے اس ہفتے کے دوران عراق اور شام میں شدت پسند اتنی بڑی پیش قدمیاں کرنے میں کامیاب رہے۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں شمائلہ خان۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں نے شام میں یونیسکو کے عالمی ورثے پلمائرا پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس تاریخی شہر پلمائرا کے بارے میں جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ڈاکٹر علی خان محمود آباد سے۔ وہ ایک اسکالر ہیں اور تعلیم کے لیے کافی عرصے تک شام میں مقیم رہے ہیں۔ انہوں نے پلمائرا میں واقع آثار قدیمہ خود دیکھے ہیں۔ ڈاکٹر علی خان محمود آباد اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انڈیا سے براہ راست موجود ہیں۔ جی ڈاکٹر علی خان محمود آباد، پلمائرا شہر کی تاریخ کیا ہے؟
جی یہ ایک بہت ہی قدیم علاقہ ہے، اس کی تقریباً موجودہ جو وہاں آثار قدیمہ ہیں ان کے 2000 سال کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے اس کا ذکر انجیل میں بھی آتا ہے۔ مختلف زمانوں میں اس پر حکومت روم رہی، یونانیوں کی حکومت رہی، ایرانیوں کی رہی، ساسانیوں کی رہی، مملوک کی رہی، بنی امیہ کی رہی، وغیرہ وغیرہ فرانسیسیوں تک کے۔ تو ایک بہت ہی قدیم علاقہ ہے اور ایک مرکز تھا تجارت کا۔ مغرب کی طرف یہاں کے تاجر جاتے تھے، مصر کی طرف اور مشرق کی طرف، خلیج کی طرف آ کے اور ہندوستان تک کے تجارت کرتے تھے۔
اچھا ڈاکٹر علی خان محمود آباد، پلمائرا کی کھنڈرات کی خوبصورتی کو آپ کس طرح بیان کر سکتے ہیں؟
جی آپ تصور کریں کہ وہاں کی دھرتی جو ہے، جو وہاں کی زمین ہے، وہ خشک ہے ظاہر ہے، لیکن بہت سرخ ہے اور سبزی بہت کم ہے۔ وہاں کھجور کے درخت ہیں، بعض باغات ہیں، اور ایک طرف ایک قلعہ ہے جس کا نام فخر الدین المعانی ہے۔ وہ ایک دروزی بادشاہ کا، شہزادے کا قصر تھا، اور وہ آج ایک طرح سے نگہبانی کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہاں تک داعش پہنچ چکے ہیں۔ بیچ میں جو کھنڈر کی شکل میں ایک شہر آباد تھا، اس میں تمام چیزیں نظر آتی ہیں، معبد، یونانیوں کے پالمیرن جو سیولائزیشن تھی جس کو عربی میں تدبر کہتے ہیں، وہاں کے جو باشندے تھے ان کے تمام راستے، ستون، کھمبے وغیرہ، یہ سب نظر آتے ہیں۔ وہ ایک مکمل شہر ایک طرح سے تقریباً 2000 سال کی مدت میں بچا رہا اور محفوظ رہا۔
اچھا اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں تو وہ کتنا خوبصورت ہے باقی جگہوں سے؟
جی
اگر اس کا تقابلی جائزہ لیں تو یہ باقی جگہوں سے کتنا زیادہ خوبصورت ہے؟
اصل میں اتنا بڑا شہر مکمل طور پر کہیں بچا نہیں ہے۔ ایک اور جگہ سیریا ہی میں ہے، اس کا نام ہے افمیا، جو غاب ایک علاقہ کہلاتا ہے وہاں ہے، لیکن وہ اس سے بہت چھوٹا تھا۔ وہ بھی اس کی صورتحال بھی نہیں معلوم ہے، کیونکہ وہ کافی لوٹا گیا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایک یوں علاقہ ہے، کیونکہ اس میں جا کے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ تمام جو تمدن اور ثقافت اور تمام جو ادیان وغیرہ اس خطے میں رہے ہیں، خواہ وہ اسلامی ہوں، یونانی ہوں، دروزی ہوں اور عیسائی ہوں، ان سب کے اثرات وہاں نظر آتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر اس کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ایک نمایاں طور پر وہ جو آثار قدیمہ وہاں کے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس خطے پر کسی ایک فرقے یا کسی ایک قوم کا حق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسا مرکز رہا ہے جہاں بین الاقوامی سطح پر ان کے روابط رہے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر علی خان محمود آباد، کیا شام کے مقامی لوگ بھی ان آثار قدیمہ کو تباہ کرنے کے حامی ہیں جس طرح داعش انہیں تباہ کرنا چاہتی ہے؟
جی دیکھیے جب میں وہاں میں رہتا تھا تو میں نے دیکھا کہ باقاعدہ بہت ہی تحفظ کیا جاتا تھا ان آثار قدیمہ کا. میں دمشق میں رہتا تھا, وہاں بھی تمام پرانے گھر تھے, پرانی عبادت گاہیں تھیں مختلف مذاہب کی. مثلا آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت ایک پرانا وہاں یہودیوں کی آبادی, وہاں کی آبادی تھی. وہ لوگ کمرے اپنے وہ گھر ور بند کر کے چلے گئے اسرائیل, لیکن ان کے گھروں کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا. تو شام کے لوگوں کو ایک فخر تھا اور ایک قدر تھی, اور میں نہیں مانتا ہوں کہ وہاں کی اکثریت جو ہے وہ کوئی بھی وہاں کے نشانیاں مٹانا چاہتے ہیں. بنی امیہ کی جو مسجد ہے دمشق میں, وہ بہت ہی خوبصورت ایک مسجد ہے. اس میں بھی نظر آتا ہے جو نقش و نگار اس کے دیواروں پر بنے ہوئے ہیں, اس میں روم و یونان کی جو اثرات وہاں آئے وہ نظر آتے ہیں. تو میں نہیں مانتا ہوں کہ یہ شام کے لوگ یہ تباہی چاہتے ہیں, بلکہ بیشتر جیسے آپ جانتی ہی ہوں گی باہر سے بیرون ملک سے جو لوگ آ رہے ہیں لڑنے کے لیے وہ ہشکاتے ہیں, اور ظاہر ہے ایک اقلیت ایسی بھی ہوگی شامیوں کی جو درپے ہیں اس کام کی وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن اکثریت تو نہیں ہوگی میرے خیال سے.
شکریہ ڈاکٹر علی خان محمود آباد. یہ ایک اسکالر ہیں اور تعلیم کے لیے کافی عرصے تک ڈاکٹر علی خان محمود آباد شام میں مقیم رہے اور اب انڈیا میں لکھنؤ میں مقیم ہیں. داعش نے عراق میں رمادی پر قبضہ کر لیا ہے اور اب شام میں پلمائرہ جیسے قدیم شہر پر بھی قبضہ کر لیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میں نے امریکہ میں اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے مشرق وسطی کے تجزیہ کار کامران بخاری سے کچھ دیر پہلے ہی بات کی تھی, اور میرا پہلا سوال ان سے یہ تھا کہ کیا یہ داعش کی بڑھتی ہوئی طاقت نہیں ہے؟
جی یہ سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی داعش کو کام کرتی ہے کہ کیا جی اس کی طاقت بڑھ رہی ہے. تو میں اس کا جواب یوں ہی دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو رمادی کا قصہ ہے یہ نیا نہیں ہے. گزشتہ ایک سال کے اندر رمادی دو دفعہ ہاتھ بدل چکی ہے. رمادی کبھی گورنمنٹ کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے, کبھی جو ہے داعش کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے. یہ لیٹسٹ جو ہے جو ایپیسوڈ ہے کہ جی اب اس دفعہ دوبارہ داعش کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو پلمیرہ جو ہے اس میں بھی دیکھیں اسد حکومت تھوڑی سی کمزور ہوئی ہے, کیونکہ جو ہے اس کو ادلب میں اور درا میں جو ہے نقصان اٹھانا پڑا ہے. وہاں پہ جو دوسرے ریبل گروپس ہیں خاص طور پہ جبہت النصرہ اور ان کے حمایتی, انہوں نے کچھ علاقہ جو ہے وہ حکومت کے ہاتھ سے چھین لیا ہے. تو اس وجہ سے کمزوری پڑی ہے, اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا ہے داعش نے. تو داعش اتسلف کوئی بڑھتی ہوئی طاقت نہیں. اگر کوئی کسی کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس اینٹیٹی کا خود سے کوئی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہو رہا, وہ بس جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک موقع ان کو ملا ہے تو انہوں نے چھلانگ لگائی ہے, اور یہ کوئی پرماننٹ سچویشن نہیں ہے.
کامران, رمادی شہر عراق کی دارالحکومت کے مغرب میں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, اس لیے اس شہر کی ایک اہمیت ہے, مگر جنگی اعتبار سے پلمائرہ شہر کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں جنگی اہمیت تو اس طرح نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے ریالٹی. پلمائرہ جو ہے وہ اپنا یا پلمیرہ وہ ہومس میں ہے. اب ہومس جو ہے وہ سینٹرل پروونس ہے, تو اس کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں ظاہر ہے وہ گورنمنٹ ان کے اوپر قبضہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ دوسری ریبل فورسز جو ہیں وہ ان پر جو ہے حاوی نہ ہو سکیں. اچھا گورنمنٹ یہ بھی چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ سے داعش اور جو ہے جو باقی ریبل گروپس ہیں ان میں جو ہے ایک جنگ چڑھ جائے, ایک نیا محاذ کھل جائے, اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا. تو این ممکن ہے کہ اس یہ جو ہے ابھی اس کا ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کو ٹریگر کرنے کے لیے داعش اور دوسرے ریبل گروپس کے درمیان جنگ کا ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے تو تھوڑا سا پیچھے ہٹی ہو گورنمنٹ فورسز, کیونکہ یہ ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ اسد حکومت جو ہے وہ داعش کی حمایتی نہیں ہے لیکن داعش کو استعمال کرتی ہے کیونکہ سب اس کے خلاف ہیں, اور جب داعش بیچ میں چھلانگ مار جاتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر گورنمنٹ جو ہے دوسروں کو ڈسٹریکٹ کر سکتی ہے.
اچھا تو کیا ان شہروں پر حملے کرنے والوں کے درمیان کوئی مشترکہ حکمت عملی نظر آ رہی ہے آپ کو؟
دیکھیں جہاں تک تو داعش جو ہے وہ تو کسی دوسرے گروپ کے ساتھ جو ہے اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کرتی. کچھ عرصہ پہلے تک ٹیکٹیکل لیول کے اوپر کسی علاقے میں جبہت النصرہ یا کوئی اور اگر گروپ ہوتا تھا تو ہوتی, لیکن جب سے بین الاقوامی طور پہ داعش کے خلاف کارروائی شروع ہوئی ہے تو جتنی بھی سیرین ریبل فورسز ہیں سیریا کے اندر وہ انہوں نے داعش سے کنارہ کشی کر لی ہے. تو ظاہر ہے وہاں حکمت عملی نہیں ہوتی, ان کی آپس میں ہوتی ہے. اب ریبل گروپس بھی بہت سارے ہیں,
اور ان میں بھی زیادہ تر جو ہے وہ سلفی جہادی جو ہے اپنا ذہن کے لوگ ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ داعش کے ساتھ جو ہے مل کے کام کریں گے. اسی طریقے سے عراق کے اندر قبیلوں کے ساتھ لین دین ہے, اور قبیلے جو ہیں عراق کے اندر رمادی ہو گیا, فلوجہ ہو گیا, اپنا امبار اور موصول اور صلاحدین کے جو پروونسز ہیں ان کے اندر جہاں جہاں قبائل جو ہیں وہ بیسکلی جو ہے فرینڈ سٹرز ہوتے ہیں, وہ جب دیکھتے ہیں کہ حکومت کا پلڑا بھاری ہے تو وہ حکومت کی طرف جھکاؤ کر لیتے ہیں. اسی وہ نہیں چاہتے, وہ بیسکلی اپنے بیٹس کو ہیج کر رہے ہیں کہ کون جو ہے کون سی طاقت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ رانگ سائڈ اپ جو کانفلکٹ ہے اس میں وہ پائے جائیں.
جی کمران بخاری, جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ داعش کمزور ہو رہی ہے, کس طرح سے یہ کمزور ہو رہی ہے؟ ان کے حملے تو بڑھتے جا رہے ہیں.
میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کمزور ہو رہی ہے نیسسریلی, کمزور داعش جو ہے وہ پریشر ہے داعش کے اوپر, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داعش کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمزوری جو ہوتی ہے وہ ریلیٹو ہوتی ہے, ریلیٹو ٹو دا اسٹرینتھ آف دی ادر پلیئرز. تو اب اس میں اگر آپ جو ہے علاقے پہ بھی پھر ڈپینڈ کرتا ہے, اب صلاح الدین ہے, سیکرٹ ہے, وہ پورا کا پورا جو شمالی جو صوبہ ہے بغداد کے شمال میں وہاں پہ ان کو پسپائی ہوئی ہے. اسی طریقے سے موصل کے اندر ان کو شمال کی جانب سے کردوں کی جانب دباؤ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پیر اکھڑ گئے ہیں.
یہ تھے امریکہ میں اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے مشرق وسطی کے تجزیہ کار کامران بخاری. داعش کی بڑھتی ہوئی طاقت پر امریکہ کی حکمت عملی کو جاننے کے لیے میں نے رابطہ کیا امریکہ میں مقیم دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان احراری سے, اور ان سے پوچھا کہ داعش کو عراق اور شام میں کمزور کرنے کے لیے امریکہ کی کیا حکمت عملی ہے.
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے پاس کوئی حکمت عملی ہے ہی نہیں. ہو یہ رہا ہے کہ امریکہ کی ایئر پاور استعمال ہو رہی ہے بس, اور امید یہ ہو رہی ہے کہ ایران کی فوجیں جو ہے آئیسس کو تباہ کریں, امریکہ کے ایئر کرافٹ آئیسس کو بمباری کر رہے ہیں. مگر دیکھیے, آئیسس 50% شام کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. اس نے پالمائرا کے جو ٹانگ پہ جو قبضہ کیا ہے انہوں نے کل شام میں, اس کے بعد سے 50% آف سیریا ان کے قبضے میں آ گیا ہے. اب بتائیے, اگر امریکہ کے پاس کوئی حکمت عملی ہے یا کوئی اسٹریٹج ہے تو کیا ہے, اور اگر ہے تو اس کی شکست ہو رہی ہے. تو یہ بہت صاف نظر آ رہی ہے آج.
اچھا, تو امریکہ کی داعش کے بڑھتے ہوئے خطرے یا طاقت کے لیے الگ الگ حکمت عملی کیوں ہے؟ کیا اس سے داعش کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے؟
دیکھیے, حکمت عملی امریکہ کے پاس ایک جو ان کے کام بہت ہی افیکٹو حکمت اسٹریٹجی ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ فورسز کا جو ہے انسرٹ کرے وہاں پہ. مگر گراؤنڈ فورسز انسرٹ کرنے کے نام سے ہر پریزیڈنٹ اوباما بھی گھبراتے ہیں, اور امریکن پینٹاگون کا بھی اس کی سفارش نہیں ہے اس میں. اب آج کل یہ بحث ہو رہی ہے کہ جس طرح سے اسپیشل فورسز کو انسرٹ کریں, اور جیسے انہوں نے ابھی داعش کے ایک خزانچی کو قتل کیا, کو مارا انہوں نے, اسی طرح کی کوئی آپریشنز ہو. مگر اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی اسپیشل فورس کی اگر آپریشن ہوں گی تو دو چار مارے جائیں گے, دس بارہ مارے جائیں گے, مگر وہ ہر کوئی ریپلیسیبل ہے وہاں پہ. بلکہ داعش کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمارا خلیفہ جو سو کال خلیفہ جو ہے وہ بھی ریپلیسیبل ہے. تو اس میں سب سے افیکٹو اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ امریکہ کی گراؤنڈ ٹروپس کا انسرجن ہو اور کوئی افیکٹو آپریشن گراؤنڈ سے ہو. مگر اس ملک میں اس آپشن کے لیے کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی فتح داعش کے اگینسٹ میں سمجھتا ہوں ایک تقریباً ناممکن معلوم ہو رہی ہے فی الحال.
اچھا ڈاکٹر احسان ایراری, کیا عرب ممالک اور امریکہ داعش کو کمزور کرنے کے لیے ایک ہی صفحے پر ہیں؟
جی نہیں, وہ صفحہ ہے کیا, سعودی عرب یا یو اے ای یا دوسرے عرب ممالک جو ہے وہ بھی ایئر فورس استعمال کرنا چاہتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ ایئر فورس کے استعمال سے داعش کی شکست نہیں ہوگی. سب کا جو ایک ملک جو داعش سے لڑ رہا ہے زمین پر وہ ایران ہے. مگر وہ ایران اور امریکہ میں کوئی الائنس ہو ہی نہیں سکتی, کوئی تعلقات ہو ہی نہیں سکتے اس تعلق سے. تو امریکہ یہ امید کر رہا ہے کہ ایران کی فورسز داعش کو شکست دیں, या फिर जो है अमरीका की प्रो अमेरिकन जो शाम की जो फोर्सेस हैं वो उसको दाइश को शिकस्त दें, मगर ये उम्मीद है, मगर उसकी उम्मीद की जो फुलफिलमेंट नजर नहीं आता मुझे। मैं बहुत ही पेसिमिस्ट हूँ मैं आज जितने सीरिया के मुस्तकबिल के तालुक से।
ये थे अमरीका में मुकीम दफाई उमूर के तजियाकार एहसान एहरारी। और इसी दौरान इराक और शाम में शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामिया की बढ़ती हुई कामयाबियों पर रूस ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। रूस के वजीर खारिजा सरगई लावरोव ने कहा है कि उनके मुल्क बगदाद की हुकूमत को शिद्दत पसंदों से लड़ने के लिए असलहा देने के लिए तैयार है। इस खबर के मजीद मालूम जमा की है सकलीन इमाम ने।
जी नाज़िया, इस वक्त इराक के वज़ीर आज़म अबादी जो हैं वो मॉस्को का दौरा कर रहे हैं और वो इसी मकसद के लिए वहां गए हैं कि रूस की मदद हासिल कर सकें, क्योंकि कहा जा रहा है तजियाकारों के मुताबिक जो अमरीका से उनको बहुत सारा असलाह मिलना था उसमें अभी तक बहुत ताखीर हो चुकी है। मसला F-16 मिलने थे वो नहीं मिले, कुछ हेलीकॉप्टर चाहिए थे वो नहीं मिले, तो इस वजह से उन्होंने मॉस्को का रुख किया है। वहां पर सदर पुतिन से भी मुलाकात हुई है उनकी, इराक के वज़ीर आज़म की, और इस मुलाकात के बाद ही जो रूस के वज़ीर ख्वाजा सरगई लावरोव उन्होंने ये ऐलान किया है कि रूस बगदाद की तमाम जरूरियात पूरी करने के लिए तैयार है, उसको असलाह देने के लिए तैयार है और जिस किस्म की भी वो मदद चाहता है शिद्दत पसंदी के से लड़ने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए वो पेश करने के लिए तैयार है।
ये थे हमारे साथी सकलेन इमाम। सैरबीन अभी जारी है।
पंजाब में कितनी शिद्दत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है? पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ ISI के पास, MI के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं, जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं, तो ये आ जाएंगे, बिल्कुल उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरें सुनिए अब्दुल रशीद शकूर से।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 इंटरनेशनल कल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे टेस्ट रुकनियत रखने वाली पहली टीम है जो 3 मार्च 2009 को लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद पाकिस्तान के दौरे पर आई है। काबिले जिक्र बात यह है कि ये कदाफी स्टेडियम लाहौर की तारीख का भी पहला T20 इंटरनेशनल है। पाकिस्तानी सरजमीन पर इससे पहले सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल खेला गया है। कदाफी स्टेडियम में 27,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि पहले T20 के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहले T20 इंटरनेशनल के अंपायर्स अहसन रजा और शोजेब रजा होंगे। अहसन रजा वही अंपायर हैं जो 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम पर होने वाले हमले के दौरान ICC मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड को बचाते हुए शदीद जख्मी हो गए थे। पाकिस्तानी टीम अगर जिम्बाब्वे को सीरीज के दोनों T20 मैचों में शिकस्त देने में कामयाब हुई तो वो ICC की आलमी T20 रैंकिंग में अपनी 5वीं पोजीशन बरकरार रखेगी, लेकिन अगर जिम्बाब्वे ने एक मैच भी जीत लिया तो पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग 7वीं हो जाएगी। जिम्बाब्वे की टीम 2-0 की जीत की सूरत में 12वें से 9वें और 1-0 की जीत की सूरत में 11वें नंबर पर आ जाएगी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज से लॉर्ड्स में पहले टेस्ट मैच में मध्य मुकाबिल हैं और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को बैटिंग दी है। IPL में बैंगलोर ने राजस्थान को 71 रन से हरा दिया। अब फाइनल की दूसरी टीम का फैसला बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान मैच में होगा। मुंबई इंडियंस की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। IPL का फाइनल 24 मई को कोलकाता में खेला जाएगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने साबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी और यॉर्कशायर काउंटी के मौजूदा कोच जैसन गिलेस्पी को इंग्लैंड का नया कोच बनाए जाने के सिलसिले में राबता किया है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता बातचीत कल मुतवक्के है। इंग्लैंड एशेज सीरीज से पहले पीटर मूर्स की जगह नए कोच की तकरीर करना चाहता है।
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنیں عبدالرشید شکور سے۔ برطانیہ میں حالیہ انتخابات میں کامیابی کے بعد کنزرویٹو پارٹی کے رہنما وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا ہے۔ اس خبر کے تفصیل سیربین میں آگے چل کر آنے کو ہے، لیکن اس وقت سیربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کے خلاصے کا، سنیے معصومہ ملک سے۔
شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شام کے تاریخی شہر پلمائرہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے سعودی عرب کی پاکستان سے جوہری ہتھیار لینے کی خواہش کے بارے میں اخباری اطلاعات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ایک مسیحی جوڑے کے قتل کے الزام میں 106 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے۔ پاکستان ہی کے صوبے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ٹانگ کے مضافات میں دو نامعلوم افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ملائیشیا سمندر میں روہنجیا مسلمانوں کی کشتیوں کی تلاش اور بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر میانمار تارکین وطن کے بحران پر اگلے ہفتے تھائی لینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت پر رضامند ہو گیا ہے۔ قطر نے حقوق انسانی کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی اس رپورٹ کو مسترد کیا ہے جو کہتی ہے کہ قطر غیر ملکی مزدوروں کے حقوق کا خیال رکھنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی صوبہ بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں سیکیورٹی نہ ملنے کے بعد آج پولیو کے خلاف مہم ملتوی کر دی گئی۔ پولیو کے خلاف مہم وی آئی پی موومنٹ اور بعض دیگر وجوہات کی بنیاد پر ملتوی کر دی گئی، جبکہ صوبے کے بلوچ آبادی والے مالے متعدد علاقوں میں کلات اور مستونگ میں مارے جانے والے 19 افراد کی ہلاکت کے خلاف دوسرے روز بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال رہی۔ سر تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد قاسم۔
کوئٹہ شہر کی بعض یونین کونسلوں میں پولیو کے خلاف عالیہ مہم 20 مئی سے شروع کی گئی تھی، لیکن آج مہم کے دوسرے روز پولیو کی ٹیموں کو سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی، جس کے باعث ٹیمیں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے نہیں نکل سکیں۔ محکمہ صحت کے ذرائع نے بتایا کہ پولیس حکام نے انہیں سیکورٹی فراہم نہ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ آگاہ کیا تھا۔ ان ذرائع کے مطابق پولیس حکام کی جانب سے سیکورٹی فراہم نہ کرنے کی وجہ شہر میں وی آئی پی موومنٹ اور ہڑتال کی کال بتائی گئی۔ ہڑتال کی کال گزشتہ روز کے لیے بھی دی گئی تھی، لیکن گزشتہ روز پولیو مہم ملتوی نہیں کی گئی۔ کوئٹہ میں وی آئی پی موومنٹ کی صورت میں شہر کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی اہلکاروں کی بڑے پیمانے پر تعیناتی کی جاتی ہے۔ دوسری جانب بلوچ نیشنل فرنٹ نے کلات اور مستونگ کے مختلف علاقوں میں 19 افراد کی ہلاکت کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی تھی۔ ہڑتال کی کال کے باعث کوئٹہ ڈویژن میں نوشکی کے علاوہ کلات اور مکران ڈویژن کے متعدد علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے۔ خیال رہے کہ ان افراد کے بارے میں سیکورٹی فورسز سے متعلق حکام نے کہا تھا کہ یہ عسکریت پسند تھے جو سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے، جبکہ بلوچ نیشنل فرنٹ اور دیگر بلوچ کمپرس جماعتوں کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے تمام لوگ نیتے تھے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
کل رات امریکہ نے اسامہ بن لادن کے گھر سے جو دستاویزات جمع کی تھیں ان کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ اس کے تفصیل بتانے کے لیے واشنگٹن سے براہ راست ہمارے بی بی سی کے نامہ نگار برجیش اپادھیائے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی برجیش، خاص خاص باتیں کیا ہیں اس دستاویزات کی؟
دیکھیں نازیہ، ان دستاویزات سے جو ایک بات واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ امریکہ اسامہ بن لادن کے نشانے پر آخری دم تک سب سے اوپر تھا، اور وہ بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ اس سے نظر نہیں ہٹنی چاہیے۔ 2009-10 کے آس پاس کا ایک دستاویز جس میں وہ آئیسس یا اسلامک اسٹیٹ کے بھی خلاف ہیں وہ بھی ملا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت آئیسس وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن ان دستاویزات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مقامی حملوں کی جگہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے اور اس لیے ابھی اسلامک اسٹیٹ بنانے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خط ہیں جن سے لگتا ہے کہ وہ ایبٹ آباد میں اپنا ٹھکانہ بھی بدلنا چاہ رہے تھے، اور ایک اپلیکیشن فارم بھی ہے جس میں القاعدہ میں شامل ہونے والوں کے لیے کچھ سوال ہیں، جیسے آپ کی ہابی یا شوق کیا ہے، جہاد کی زمین پر آپ کے آنے کی تاریخ کیا ہے، کیا آپ کسی خودکش حملے کو انجام دینا چاہتے ہیں، اگر آپ شہید ہو جاتے ہیں تو ہم کس سے رابطہ کریں، ان کا پتہ اور فون نمبر لکھیں۔ تو اس طرح کے تمام معلومات اس سے ان دستاویز سے ملے ہیں۔
برجش، پاکستان بھارت اور ممبئی حملے کے بارے میں بھی کچھ دستاویزات ہیں، تو وہ کیا ہیں؟
دیکھیں، القاعدہ کے بڑے رہنما ابو صالح الصومالی کا لکھا ہوا دستاویز ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن کو جو بڑے بڑے مشنز ہو رہے تھے ان کے، اس کا علم تھا۔ ممبئی حملے کو ایک بہادری بھرا کارنامہ کہا گیا ہے، پونے میں جرمن بیکری پر ہوئے حملے کو ایک خوبصورت بم دھماکہ کہا گیا ہے، اس میں اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل پر ہوئے حملے کا بھی ذکر ہے۔ بھارت کا ذکر ایک اور دستاویز میں بھی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت مل کر پاکستان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور پرویز مشرف بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ دراصل اسامہ بن لادن نے پرویز مشرف کے خلاف اور بھی کئی جگہ ان کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ انہوں نے، یعنی پرویز مشرف نے، ایف بی آئی کو پاکستان میں کھلی چھوٹ دے رکھی تھی اور ان کی وجہ سے امریکی پاکستانی جوہری سائنسدانوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان کے رہنما حکیم اللہ محسود کو بھی ایک خط میں اسامہ بن لادن نے مشورہ دیا ہے کہ ایسا کچھ نہ کریں جس سے جہادیوں کا آپس میں ٹکراؤ بڑھے۔
اچھا، تو پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسی آئی ایس آئی کے بارے میں اسامہ بن لادن کی تحویل والے دستاویزات میں کیا کچھ ہے؟
دیکھیں، ایک دستاویز میں تو آئی ایس آئی کے خلاف کافی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس میں القاعدہ کے ایک بڑے رہنما نے لکھا ہے کہ آئی ایس آئی امریکہ کے ہاتھوں بک گئی ہے اور 60 سال سے جمع کیے گئے معلومات سب کچھ انہوں نے سونپ دیا ہے امریکہ کو۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کی مدد سے ڈرون حملوں سے پہلے عام آنکھوں کو جو نہیں نظر آتے ہیں، آنے والے انک کے ذریعے نشانے کی شناخت کر دی جاتی ہے اور پھر وہاں میسائل داغے جاتے ہیں۔ وہیں ایک دوسرے دستاویز میں القاعدہ اور پاکستانی طالبان کے درمیان بات چیت کا ذکر ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان آئی ایس آئی کے ذریعے پاکستانی حکومت سے سمجھوتے کی بات کرے، جس کے تحت پاکستان القاعدہ کو اپنا کام کرنے دے اور القاعدہ بھی پاکستان میں حملے نہیں کرے اور صرف امریکی ٹھکانوں کو نشانہ بنائے۔ لیکن جو القاعدہ رہنما اس مشن کو لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے اسامہ بن لادن کو یہ بھی لکھا ہے کہ آپ جانتے ہی ہیں یہ صرف باتیں ہی باتیں ہیں۔
اچھا برجش، اس وقت ان دستاویزات کو جاری کیوں کیا گیا ہے؟ ماہرین کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں ناجیہ، اب یہ سوال یہاں بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جانے مانے جو کھوجی صحافی ہیں سیمر ہرش، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کے خلاف جو کاروائی ہوئی وہ امریکہ نے اکیلے دم پر نہیں کی تھی، آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج نے بھی اس میں مدد کی تھی، اور نہ ہی وہاں سے کوئی دستاویز یا کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیوز برآمد ہوئے ہیں، سب کچھ سی آئی اے اور اوباما انتظامیہ کے من گڑھنت بنے بنائے قصے تھے۔ میڈیا کے کچھ حلقوں میں کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ اوباما انتظامیہ نے ہرش کے دعوے کو بالکل بے بنیاد ٹھہرانے کے لیے یہ دستاویز اس وقت جاری کیے ہیں، لیکن وہیں امریکی اہلکاروں نے کہا ہے کہ انہیں جاری کرنے کے لیے 1-2 سال سے کام چل رہا تھا اور اب جا کر انہیں جاری کیا گیا ہے، اور ابھی اور بھی دستاویزات ہیں جنہیں جانچا پرکھا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں انہیں بھی جاری کیا جائے گا۔
جی شکریہ برجیش۔ برجیش اپادھیائے ہمارے ساتھ براہ راست امریکہ سے ٹیلی فون لائن پہ تھے اور وہ ہمیں داعش کو عراق میں اور شام میں کمزور کرنے کے لیے امریکہ کی حکمت عملی بتا رہے تھے۔ افغانستان کے خفیہ ادارے نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی اور پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کے خلاف رد عمل میں تیزی آئی ہے۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی سے لے کر افغان پارلیمنٹ کے کچھ ارکان اس مفاہمت کے خلاف ہیں۔ اس معاہدے کے تحت مشترکہ دشمن کی نشاندہی کی جائے گی اور اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ افغانستان کے امن کو کن عناصر سے خطرہ ہے۔ تفصیل سید انور کی اس رپورٹ میں۔
افغانستان کے خفیہ ادارے این ڈی ایس اور پاکستان کے خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے درمیان ایک مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کا موضوع افغان شہریوں اور سیاستدانوں کے درمیان ایک گرم بحث کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس حوالے سے زیادہ تر رد عمل منفی ہے اور اکثریت کی رائے یہ ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے خفیہ اداروں کے درمیان ایسی مفاہمت کی یادداشت کو ختم کرنا چاہیے۔ اس طرح کے رد عمل کی گرمی سابق افغان حکام سے لے کر افغانستان کے پارلیمان کے دہلیزوں تک پہنچ گیا ہے، یہاں تک کہ افغان پارلیمان کے ایوان زیری میں متعدد ارکان نے اس مفاہمت کو ختم کرنے کی درخواست پیش کی ہے۔ پارلیمان میں صوبے بدخشان کا نمائندہ فوزیہ کوفی پارلیمان کے اسپیکر کو مخاطب قرار دیتے ہوئے کہا،
امروز
فشار شما بود که یکی انکار میکنه میگه ما امضا نکردیم و یکی دیگر
پارلمان کی دباؤ کی وجہ سے آج ایک انکار کرتا ہے کہ اس نے اس مفاہمت پر دستخط نہیں کیا ہے اور دوسرا حکومتی اہلکار اس مفاہمت کو جواز دیتا ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ رسمی جلسے میں اس بات کو آگے کریں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ افغانستان کی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے اس مفاہمت کے یادداشت کو منسوخ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ دوسری جانب افغانستان کے خفیہ ادارے کے دو سابق سربراہ امر اللہ صالح اور اسد اللہ خالد بھی شدید الفاظوں میں این ڈی ایس اور آئی ایس آئی کے درمیان مفاہمت کے یادداشت پر دستخط کی مخالفت کرتے ہوئے اسے قومی مفاد کے خلاف قرار دیے ہیں۔ اس موضوع پر رد عمل تب مزید تیز ہوئی جب سابق افغان صدر حامد کرزئی نے گزشتہ روز ایک رسمی بیان جاری کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ این ڈی ایس اور آئی ایس آئی کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کو منسوخ کیا جائے۔ سابق صدر کرزئی کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا میں اس نظریے کو تقویت ملتی نظر آ رہی ہے کہ یہ مفاہمت افغانستان کی قومی مفاد کے خلاف ہے۔ آخرکار پارلیمان نے فیصلہ کیا کہ افغانستان کے قومی سلامتی کونسل کے مشیر اور خفیہ ادارے کے سربراہ کو ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے پارلیمان بلایا جائے۔ افغان پارلیمان کے انٹرنل سیکیورٹی کمیشن کے سربراہ مرداد خان نجرابی
باسو سے ادارت قبلی جلسے عمومی رئیس عمومی امنیت ملی را با مشاور امنیت ملی بروز یک شنبه به کمیسیون دعوت کردیم۔
پارلمان کے جلسے کے فیصلے کے مطابق افغان خفیہ ادارے کے سربراہ اور قومی سلامتی کونسل کے مشیر اس کمیشن میں دعوت کیے گئے ہیں، وہ اتوار کے دن آ کر اس حوالے سے اپنے رپورٹ پیش کریں گے۔ جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں، خفیہ ادارہ این ڈی ایس اس مفاہمت کی یادداشت کی منسوخی چاہتا ہے، لیکن حکومت کے اعلی حکام اس پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ اس طرح کے اظہار خیالات کے بعد ایسے افواہیں بھی گردش کرنے لگی تھی کہ اس سلسلے میں افغانستان کے خفیہ ادارے کے سربراہ اور سلامتی کونسل کے مشیر کے درمیان اختلاف نظر پیدا ہوئی ہے، لیکن آج افغانستان کے سلامتی کونسل نے ایک رسمی بیان جاری کرتے ہوئے ان افواہوں کو مسترد کیا ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ نامعلوم اور مشکوک افراد کی جانب سے ایسی افواہیں پھیلائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایسے افراد اور تجزیہ نگار سے بھی سننے کو ملتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے خفیہ اداروں کے درمیان ایسی مفاہمت ہونی چاہیے تاکہ افغانستان کو معلوم ہو جائے کہ کیا پاکستان واقعی اپنے وعدوں پر عمل درآمد کرتا ہے یا نہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو سب سے اہم سوال سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں رائے عامہ کیوں پاکستان کے خلاف ہے؟ جواب شاید کئی ہو سکتے ہیں، لیکن افغانستان میں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان طالبان کی حمایت کرتا ہے، اس لیے پاکستان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
پاکستان اور بھارت کے تعلقات کو 10 سال پار بھی دیکھا جائے تو صورتحال آج کل سے زیادہ مختلف نہیں ہوگی، اور بے اعتمادی اور جھگڑے کا سلسلہ تقریباً وہی رہے گا، جبکہ متنازع معاملات کا حل ہونا بھی مشکل نظر آتا ہے۔ یہ بات ایک غیر سرکاری تنظیم کی سن 2024 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیسے ہوں گے کی رپورٹ میں کہی گئی، جسے آج لانچ کیا گیا۔ اسلام آباد سے امبر شمسی۔
2024 میں پاکستان اور بھارت کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ یہی سوال غیر ملکی اور غیر سرکاری تنظیم فریڈرک ایبرٹ سٹفٹنگ نے پوچھا، اور بھارتی اور پاکستانی سیاسی رہنما، سابق سفیر، فوجی اہلکاروں اور میڈیا کے نمائندوں سے جواب حاصل کیا۔ رپورٹ شائع ہونے سے پہلے سیاسی تعلقات، عسکری اور سیکیورٹی تعاون، معاشی اور تجارتی تعلقات اور ثقافتی پہلوؤں پر ایک 3 روزہ کانفرنس میں دونوں ممالک کے نمائندوں نے بات چیت کی، جس کے نتیجے میں 3 منظر ناموں پر اتفاق ہوا۔ پہلا اور بدترین منظرنامہ یہ ہے کہ 2024 میں اگر تصادم کی صورتحال پیدا ہوئی تو زیادہ ممکن یہ ہے کہ کشمیر میں شدت پسند حملے کی وجہ سے ہوگی۔ حملے کے بعد جنگ کا خطرہ ہو سکتا ہے، تاہم بین الاقوامی دباؤ اور ذمہ داریوں کے باعث یہ لڑائی محدود رہے گی۔ تاہم اس بات پر اتفاق ہوا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات حادثے کے شکار رہتے ہیں اور متنازع سرحدی علاقوں میں فائرنگ کے واقعات بھی بڑھ چڑھ کر تصادم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دوسرا منظر نامہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان بے اعتمادی کا سلسلہ جاری رہے گا، جس میں امن قائم کرنے کے عمل میں کبھی پیش رفت ہوگی اور کبھی نہیں۔ اس منظر نامے میں سویلین سیاسی قیادت کا تعلقات بہتر کرنے میں کردار اتنا ہی محدود رہے گا جیسا آج کل ہے۔ تاہم رپورٹ میں کہا گیا کہ ثقافتی تبادلے کے حوالے سے کچھ حد تک پیش رفت نظر آئے گی، جیسے میڈیا کے مشترکہ پروگرام اور ثقافتی اور ادبی میلوں کے انعقاد میں اضافہ۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں سب سے بہترین منظرنامہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مثبت بات چیت ہو رہی ہو اور امن کے قیام کے لیے قدم در قدم بہترین نظر آ رہی ہو۔ تاہم ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ اس بہترین منظرنامے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مکمل اعتماد قائم ہو۔ اس منظرنامے میں تجارتی تعلقات میں بھی بہتری نظر آئے گی، لیکن سیاچن اور کشمیر کے معاملوں پر کسی قسم کے معاہدے کی امید نہیں ہے۔ تاہم سرک ریک اور پانی کے معاملے میں مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس رپورٹ پر آج اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں سابق سفیر اور فوجی اہلکاروں نے شرکت کی۔ بھارت میں پاکستان کے سابق سفیر جہانگیر اشرف قاضی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہے ہیں، اگر ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو سمجھدار اور پاکستان کے طویل مدتی مفاد کی بنیاد پر بنانی ہوگی تو اس کے لیے ہمیں اپنے سب سے بڑے ہمسائے یعنی بھارت کو اپنا حریف تصور نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کشمیر اور دیگر تنازعوں کی وجہ سے کشیدگی چلتی رہے گی، لیکن آج کل کی صورتحال تو نہ جنگ ہے اور نہ ہی امن، اور یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے۔ 10 سال بعد اس موجودہ پالیسی کے لیے پاکستان کو بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ رپورٹ نے اپنی سفارشات میں زور دیا کہ دونوں ممالک کو طویل مدتی امن کی جانب غور کرنے کی ضرورت ہے، جو تجارتی تعلقات بہتر کرنے اور دونوں ممالک میں قدامت پسند عناصر پر قابو پانے سے ہو سکتا ہے، جبکہ افغانستان کو بھی دو طرفہ بات چیت کے موضوعات میں شامل کرنا چاہیے۔ لیکن مستقبل آج کل سے مختلف نظر نہیں آ رہا۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک بران جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین بی بی سی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے۔ برطانیہ میں حالیہ انتخابات میں کامیابی کے بعد کنزرویٹو پارٹی کے رہنما وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات اٹھانے کا اعلان کیا ہے، جن میں غیر قانونی تارکین وطن کی آمدنی بحق سرکار ضبط کرنا بھی شامل ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار فیاض احمد کی زبانی۔
وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کے اعلان کردہ دیگر اقدامات میں غیر قانونی تارکین وطن کو برطانیہ میں رہتے اپیل کا حق دیے بغیر ملک بدر کرنا بھی شامل ہے۔ تاہم ملک بدر کیے گئے غیر قانونی تارکین وطن کو برطانیہ سے باہر جا کر اپیل کا حق حاصل ہوگا۔ آج جاری کیے گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2014 میں برطانیہ میں مائیگرنٹس کی کل تعداد میں 50% اضافہ ہوا اور 6,41,000 تارکین وطن برطانیہ آئے۔ غیر قانونی تارکین وطن کی بابت حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان کی آمدنی بحق سرکار ضبط کرنے سے ان کا برطانیہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور مزید غیر قانونی تارکین وطن بھی برطانیہ آنے سے گریز کریں گے۔ فیاض احمد، بی بی سی، لندن۔
آپ نے بی بی سی کی یہ نیوز سنی، نامہ نگار فیاض احمد کی زبانی۔ ڈیوڈ کیمرون کی حکومت پارلیمنٹ میں کل غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ایک بل لانے والی ہے. اس نئے قانون کے بارے میں مزید بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا لندن میں مقیم امیگریشن کے وکیل اور قانون دان ڈاکٹر طاہر واسی سے اور ان سے پوچھا کہ یہ جو نیا قانون آ رہا ہے اس کے بیسک ڈیٹیلز کیا ہیں, یہ قانون ہے کیا؟
بنیادی طور پہ یہ ڈیوڈ کیمرون صاحب نے جو ابھی سپیچ کی ہے, جس میں کوئی ان کی سپیچ میں بھی کچھ انڈیکیشن تھی, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ویجز ہیں الیگل امیگرینٹس کی ان کو کانفسکیٹ کر لے گی پولیس, اور تاکہ ان پہ برا وقت رہے اور وہ اس ملک سے جلدی چلے جائیں اور وہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے سیف ہیون نہیں ہے, یہاں پہ اکانومک اپرچونیٹیز نہیں ہیں, تو وہ اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں گے. ایسا قانون لانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اچھا, اس میں یہ جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں برطانیہ میں, ان کی کمائی کو برطانیہ میں ضبط کرنے کا اختیار پولیس کو یا کسی بھی ادارے کو, یہ قانونی طور پر کتنا درست ہے؟
دیکھیے, میں آپ کو پہلے یہ عرض کر دوں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیوڈ کیمرون صاحب نے جو یہ تقریر کی ہے اور جو انڈیکیشن دی ہے, یہ یوکپ کے ووٹروں سے خطاب کیا ہے, چونکہ ایسا قانون آلریڈی موجود ہے. جب آپ دیکھیے گا کہ جب یہ بل عدالت جائے گا اسمبلی میں, تو اس وقت آلریڈی ایسے قوانین برطانیہ میں موجود ہیں جنہیں پروسیڈز آف کرائم کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہاں رہنے کا اختیار نہیں ہے تو آپ کو یہاں پہ ایک تو جاب ملتی نہیں, اور اگر آپ کی جاب ملتی ہے تو اسے آلریڈی کنفسکیٹ کر سکتے ہیں. اس کو پروسیڈز آف کرائم کہا جاتا ہے, چونکہ آپ کو رہنے کا اختیار نہیں تھا تو اب آپ نے جو یہاں سے پیسے کمائے ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ بحق سرکار ضبط ہو جائیں گے. لیکن جہاں تک ویجز کی بات ہے, اس لیے میں تھوڑا سا اس میں زیادہ مبہم ہوں کہ یہ عجیب و غریب بات انہوں نے کی ہے کہ الیگل امیگرینٹ کو تو ویج مل ہی نہیں سکتی, چونکہ اس وقت جو بھی قوانین موجود ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کسی بھی امپلائر کو, ملازمت دینے والے کو, کہ وہ یہ خیال کریں کہ جو جس کو وہ ملازمت دے رہے ہیں وہ اس ملک میں قانونی طور پر رہ رہا ہے اور اس کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ ملازمت کر سکے, تو ان کو تو ویج ملتی نہیں. جو الیگل امیگرینٹس ہیں بےچارے, یہ تو جو ہے کیش ان ہینڈ پہ کام کرتے ہیں اور اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو ڈول الاؤ نہیں ہے یا ان کو اسائلم کے لیے جو فیسلٹیز اور جو انفارمیشن ہونی چاہیے وہ مہیا نہیں ہے اور کوئی اور جگہ جانے کا طریقہ نہیں ہے, تو وہ بہت چیپ لیبر کے طور پر کام کرتے ہیں اور بہت ایکسپلائٹ بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں.
جی ڈاکٹر طاہر واسطے, تارکین وطن کے لیے یہ جو اس قسم کے قوانین ہیں موجود یا جو آ رہے ہیں, کیا اس سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو نہیں ہوگی؟
دیکھیے, بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ایک طرح سے اس طرح سے ہوگی کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ بنیادی حقوق جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کس طرح کی جا رہی ہے, اگر ان کی بہت نیرو انٹرپریٹیشن اس طرح سے کی جائے کہ بنیادی حقوق وہ ہیں جس طرح سے پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو انٹرپریٹ کر رہی ہے, یا بنیادی حقوق جو زندہ رہنے کا حق ہے اس کے اندر یقیناً اس بات کا حق شامل ہے کہ وہ اپنے زندہ رہنے کے لیے تگ و دو کرے, اور اس تگ و دو میں اس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کمائی کر سکے تاکہ اپنا پیٹ پال سکے اور زندہ رہنے کے لیے جو ضروری اسینشلز ہیں ان کو پورا کر سکے. اب غیر قانونی تارکین وطن جو اس ملک میں موجود ہیں, جو یہاں پر کوئی فیسلٹی حاصل نہیں کر سکتے, کوئی بینیفٹ نہیں لے سکتے, اگر ان سے آپ یہ حق بھی چھین لیں گے تو میرے نزدیک جو قانون حقوق انسانی ہے اس میں یہ حق شامل ہے, چاہے آپ غیر قانونی ہیں چاہے آپ قانونی ہیں, کہ زندہ رہنے کے لیے آپ کو جس فوڈ کی, خوراک کی اور رہنے کی ضرورت ہے وہ آپ کو ہر حال میں یا سرکار مہیا کرے یا آپ کو خود اس کو حاصل کرنے کی اجازت ہونی چاہیے.
اسی قانون میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی غیر قانونی تارکین وطن لیگل امیگرینٹ جو ہیں اگر پکڑے جاتے ہیں تو اس کو پہلے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا, ملک بدری دی جائے گی, پھر اسے اپیل کا حق ہوگا.
دیکھیے, یہ بھی آلریڈی چل رہا ہے اس ملک میں. میں چونکہ وکالت کرتا ہوں یہاں بہت عرصے سے, میں یہی دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی بھی شخص اس ملک میں غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے اور اس کو پکڑا جائے یا خود اس کی کوئی اپلیکیشن اس نے ڈالی ہوئی ہو ہیومن رائٹ کی اور وہ ریفیوز ہو جائے, تو اس صورتحال میں اس کو جو حق اپیل دیا جاتا ہے وہ حق اپیل اس ملک سے باہر, جسے ہم کہتے ہیں آؤٹ سائڈ کنٹری, دیا جاتا ہے. تو انسانی حق کی تو خلاف ورزی نہیں ہو سکتی چونکہ رائٹ آف اپیل دیا گیا ہے, لیکن یہ اس لیے زیادتی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر یہ اس ملک سے چلا گیا تو اس کو وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں اس ملک کے قانون کو اپروچ کرنے کی جو اس ملک میں رہتے ہوئے ہیں, اور کسی بھی شخص کو قانون کی اپروچ سے روکنا اگین میرے نزدیک انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے, اس حق کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کو انصاف کو ٹیکنیکلی رکاوٹ ڈال کے روکا جا رہا ہے کہ آپ انصاف کو حاصل نہ کر سکیں, اس لیے کہ آپ اپنے ملک میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کس وکیل کو یہاں انگیج کریں گے, کس طرح سے جائیں گے, اور بہت لمبی کیو ہے اور واپس آنے کے لیے ایک لمبی تگودو ہے. لیکن اگر اسی ملک میں آپ رہیں اور اس ملک کے اداروں سے آپ کو رجوع کی اجازت ہو تو یہ بنیادی انسانی حق کے عین مطابقت رکھتی ہوگی بات.
یہ تھے لندن میں مقیم امیگریشن کے وکیل اور قانون دان ڈاکٹر طاہر واسطی. تین دن پہلے نیو یارک ٹائمز میں پاکستانی کمپنی ایکس ایکٹ کے مبینہ جعلی ڈگری اسکینڈل میں ملوث ہونے کی خبر شائع ہونے کے بعد سے یہ موضوع پاکستانی میڈیا پر چھایا رہا. ہم نے نیو یارک ٹائمز میں چھپنے والی رپورٹ کے صحافی ڈیکلن والش کا انٹرویو پیش کیا تھا. آج ہم نے اس پر بات کی ہے بول چینل کے سربراہ کامران خان سے, اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ ڈیکلن والش کے بقول انہوں نے یہ رپورٹ بول ٹی وی چینل کی وجہ سے لکھی ہے, تو آپ کے خیال میں بول کے بارے میں ایسی کیا تشویش ہو سکتی ہے؟
ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو پورے اس وقت پاکستان میں میڈیا کا ماحول ہے, میڈیا انڈسٹری جو ہے, وہ میرے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک شدید کرائسس کا شکار ہے, اس لحاظ سے کہ جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کی فائنینشیل سچویشن اور جس انداز سے وہ پوری انڈسٹری اور اس کے مختلف جو ایلیمنٹس ہیں جس طرح سے اس کو رن کر رہے ہیں وہ بہت ہی دگرگو صورتحال ہے اور بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے. اور بول نیٹورک جب آیا تو اس نے سب سے پہلے اسی صورتحال کو ایڈریس کیا, اور ہم نے یہ پرومس کیا بول پہ کہ ہم پاکستان کا بہترین اور سب سے اچھا انفراسٹرکچر دیں گے, ہم بہترین سہولتیں فراہم کریں گے اپنے جو صحافی ہیں اور جو میڈیا کے لوگ ہیں ان کو ان کا صحیح مقام دیں گے, ان کو ریکگنائز کریں گے, ان کو کام کرنے کی بہتر سے بہترین سہولت فراہم کریں گے. وہ چیزیں جو کہ اویلیبل نہیں ہیں, شاید آپ کے علم میں ہو یا نام علم میں ہو کہ پاکستان کے 90% ٹیلی ویژن نیوز چینل جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں دے پاتے, وقت پہ نہیں دیتے تنخواہ, اور بہت ہی ایک خراب صورتحال ہے. نہ صرف یہ کہ تنخواہ نہیں ملتی بلکہ دوسری سہولتیں تو آپ سمجھیے کہ بالکل جو کہ عام مروجہ سہولتیں ہیں وہ تک نہیں ہیں, پروویڈنٹ فنڈ نہیں ملتا, گریچوٹی نہیں ملتی, کام کرنے کا بہتر قدرے بہتر ماحول نہیں ملتا. تو ظاہر ہے کہ بول نے جب یہ پرومس کیا, اور نہ صرف پرومس کیا بلکہ وہ سارا چیز سامنے آ گئی, تو ایک کرنٹ سا دوڑ گیا میڈیا انڈسٹری میں, اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کو وسوسے بھی آئے اور ان کو یہ پریشانی بھی ہو گئی کہ یہ جو میڈیا نیٹورک ہے, یہ جو چینل سامنے آ رہا ہے, یقینی طور پہ یہ اسٹیٹس کو ہلا دے گا. اور بعض ٹی وی اونرز جو تھے وہ کھلم کھلا کہتے تھے کہ بول جو ہے وہ ان کے لیے ایک بقا, ان کی بقا کا معاملہ بن گیا ہے.
اچھا, تو بول چینل کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں اخبارات میں, جو خبریں چھپی ہیں ایگزیکٹ کے خلاف, اس کے بعد کیا بول مارکیٹ میں چل سکے گا؟
اب دیکھیں جی, اس میں جو بھی ابھی کیمپین ہے یا خبریں ہیں یہ صرف فی الحال خبریں ہیں, اور ہمارا اور خاص طور پہ میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ایگزیکٹ کے معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہماری ایک الگ کمپنی ہے, ایگزیکٹ ہماری ایک سسٹر کنسرن ضرور ہے لیکن براہ راست اس کے معاملات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہم مسلسل کہتے رہے ہیں اور میرا بارہا یہ اصرار ہے کہ جو بھی الزامات لگے ہیں اور جو بھی الزامات سامنے آئے ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے, ایک انڈیپینڈنٹ پینل اس کی تحقیقات کر لے اور اس بات کا تعین کر لے کہ یہ الزامات درست ہیں یا نہیں ہیں. اسی لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ الزامات کس نوعیت کے ہیں. میرا کہنا یہ ہے, میرا خیال یہ ہے, میرا یقین اس بات کا فی الحال یہ ہے کہ یہ الزامات یقینی طور پہ غلط ہیں, اور کوئی بھی شفاف تحقیقات اس بات کو ثابت کرے گی کہ یہ الزامات غلط ہیں. اور اگر یہ الزامات غلط نہیں ہے خدا نخواستہ, اور اگر یہ الزامات صحیح ثابت ہوتے ہیں اور ایک کسی حد تک بھی اور اس میں کوئی صداقت نظر آتی ہے, تو کم از کم میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی, چاہے وہ ہماری سسٹر کنسرن ہے لیکن اگر وہ کسی بڑی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث مشتبہ طور پہ بھی پائی گئی ہے یا ملوث ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے کوئی ٹھوس چیز سامنے آئی ہے, تو میں یقینی طور پہ اس ادارے کا حصہ نہیں رہوں گا اور میں علیحدگی اختیار کروں گا. اور اس کے بعد بول کے حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ تحقیقات جو ہے یہ شفاف ہونی چاہیے, اور اس حوالے سے ہم اس کو ویلکم بھی کر رہے ہیں, لیکن جب تک یہ تحقیقات نہیں ہوتی, اس کے نتائج نہیں سامنے آتے, فی الحال اس کو صرف الزامات ہی سمجھنا چاہیے اور پاکستان میں الزامات لگنا الزامات لگانا یہ 24/7 365 ڈیز کا ایک معمول ہے اور جو مسلسل چلتا ہے. اگر ہم اس کی تاریخ میں جائیں گے تو ہمیں کئی دن لگیں گے اس کے صرف ہم فہرست گنا سکیں کہ کس کے خلاف کیا الزام لگا.
اچھا اس کے رد عمل میں آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہوگی؟
اس کے رد عمل میں ہماری ایڈیٹوریل پالیسی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اپنی پالیسی پہلے ہی اس کو آخری شکل دے چکے ہیں کہ یہ ایک آزاد غیر جانبدارانہ کسی بھی انفلوئنس سے آزاد غیر سیاسی کردار کسی بھی ادارے شخصیت سے مروب ہوئے بغیر ہم پیور پاکستانی ایجنڈا رکھتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ جو صحافت کے سب سے اعلیٰ ترین اصول ہیں ٹو بی آبجیکٹو ٹو بی نیوٹرل ٹو بی یو نو انسائسو اور ان ڈیپتھ اور ہم تحقیقاتی جرنلزم کریں صاف ستھرا معیاری اور بیلنسڈ یہ ہماری پالیسی ہے اور وہی پالیسی رہے گی.
ہم سے بات کر رہے تھے بال چینل کے سربراہ کامران خان. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے اسٹیورٹ ویلی, جبکہ پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا اسرار الحق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ ناظم احمد کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے.
عراق اور شام کے بڑے حصے پر قابض شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے شام کے تاریخی شہر پلمائرہ پر قبضہ کر لیا ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ نے سعودی عرب کی پاکستان سے جوہری ہتھیار لینے کی خواہش کے بارے میں اخباری اطلاعات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کے جوہری ہتھیار صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہیں. پاکستان کے شہر لاہور میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ایک مسیحی جوڑے کے قتل کے الزام میں 106 افراد پر فرد جرم عائد کی ہے. ملائیشیا نے سمندر میں روہنجیا مسلمانوں کی کشتیوں کی تلاش اور بچاؤ مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. ادھر میانمار تارکین وطن کے بحران پر اگلے ہفتے تھائی لینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں شرکت پر رضامند ہو گیا ہے. نائجیریا میں فوج نے ان درجنوں خواتین اور بچوں کو کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جنہیں حال ہی میں عسکریت پسند تنظیم بوکو حرام کے قبضے سے چھڑایا گیا تھا. کیمپ حکام کو ان میں سے چند پر شدت پسندوں سے رابطے کا شبہ ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.